बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज का मौजू क्या है? कहानी है। अच्छा, कहानियां तो बहुत सी हैं, जिंदगी भी एक कहानी है ना? जब हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर मुमकिन है कोई लिखे कि मैं छोटा सा बच्चा था, अन्नद्वा में जाया करता था, वहां पे एक नाला बहता था जिसका पानी बहुत शफाफ होता था, हम उसके किनारे पढ़ते थे और जब कोई नहीं देख रहा होता था तो हम उस पानी में भी चले जाते थे। लिखेगा ना कोई तो फिर होते होते ये कहानी बन जाएगी। कहानी से कहानी भी निकलती है, कहानी से आदमी क्या सीखता है ये बताइए, फिर कहानी शुरू करें। बोलिए। सबक सीखता है। हर कहानी में कोई ना कोई सबक पोशीदा होता है और उसको आदमी सीखता है। फिर जब वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां मौत करीब होती है तो फिर सारी जिंदगी की जो कहानी गुजरती है उसका खुलासा बयान करता है। फारसी का एक शेर याद आया और वो फारसी के एक बहुत बड़े कादिरुल कलाम शायर थे, उन्होंने ये बात बयान की और उन्होंने कहा कि हासिले उम्र सह शुद्ध। फारसी आप में से कौन कौन पढ़ा हुआ है, पढ़ रहे हैं? पिछले साल पढ़ी थी। अच्छा, कहां तक? अच्छा, मसादिर पढ़ ली, मसादिर नामा। हासिले उम्र सह शुद्ध क्या तर्जुमा हुआ? हासिले उम्र जिंदगी का हासिल, जिंदगी जितनी गुजरी उसको अगर मैं बयान करूं तो सह शुद्ध। ये बात आपकी समझ और शऊर से बाला है, लेकिन कभी बच्चों को बातें याद रहती हैं और उम्र के किसी हिस्से में काम आती। उन्होंने कहा कि जिंदगी का हासिल जो है सेह कितने को कहते हैं? तीन। तीन चीजें जिंदगी का माहसल है, जिंदगी में हासिल हुई। कहते हैं कि खाम शुदम, मैं एक खाम माल की तरह था, कच्चा माल। जैसे दरख्त होता है फिर उसे काटते हैं फिर लकड़ियां बनती हैं, जैसे कच्चा खाना होता है, दाल है, चावल है, घी है और मुख्तलिफ चीजें हैं, फिर इन्हें मिलाकर वालिदा बड़ी मेहनत करके हमारे लिए चावल तैयार करती हैं, खिचड़ी तैयार करती हैं, और हम ऐसे नाअहल होते हैं बेटे कि वो खाना हमें पसंद नहीं है, हम नहीं खाते। ओफो, कभी भी ऐसे नहीं करते, ठीक है ना? जिसने मेहनत की है ना, आप उसको भी तो देखें। अगर खाना पसंद ना आए तो फिर क्या करना चाहिए? फिर एक चीज तो ये करनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे कि आपको अगर खाना भी पसंद नहीं आता था तो खामोशी से उठ जाते थे, किसी को बुरा भला नहीं कहते थे, किसी से कोई ऐसी सख्त बात नहीं करते थे। खाना नहीं पसंद आया आपको, आप खामोशी से उठ जाइए। کھانے میں ایک اور بڑی چیز آپ کو بتائیں، یہ جو کہانی ہے اس کا حصہ ہے، کہانی تو بعد میں سنیں اور سنائیں گے. کھانے میں ہمیشہ بیٹے پلیٹ نہیں بھر لیتے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت کم لوگوں میں کھانے کے آداب میں سے ایک ادب آپ دیکھیں. کھانا جب بھی کسی ایسی جگہ شروع ہو جہاں آپ پہلے نہیں گئے، مثلا شادیوں پہ، مثلا آپ کسی کے گھر مہمان گئے، تو کھانا کبھی بھی پلیٹ نہیں بھر لیتے، صرف ایک چمچہ ڈال کے ٹیسٹ کریں، چکھیں، پسند آیا اب پلیٹ پوری بھر لو، بے شک کوئی مسئلہ نہیں. پسند نہیں آیا تو کھانا ضائع تو نہیں نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کھانا کہیں بھی کھائیں، ایک چمچہ لیا، اس کو روٹی کے ساتھ اگر سالن ہے تو کھا لیا، چاول ہیں تو ایک چمچہ بھی کافی ہے، آدھا کھا کے دیکھ لیا، ٹیسٹ چیک کہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد زیادہ کھانا ڈالتے ہیں. اور جب تمیز نہیں ہوتی، کھانے کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا، تو پہلے حلے میں ہی پلیٹ بھر جاتی، یہ اللہ اب اسے کھائے کون، اس میں تو مرچیں زیادہ ہیں، اس میں تو نمک نہیں ہے، اس میں تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو کھانے میں ہمیشہ بیٹے ایک اب چمچہ ڈال کے پہلے چکھا، پسند آ گیا اب آپ نے جتنا کھانا ہے اتنا لے لیجئے، اور اگر نہیں پسند آیا تو آپ اس گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے کہ کھانا ضائع ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا تو چکھنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ کھانا درست مطلب نہیں ہے، میرا مزاج، میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی، اٹھ جاتے تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بچے ہیں نا، کوئی بھی جب کھانا چھوڑ کے اٹھتا ہے تو جنہوں نے پکایا انہیں تشویش ہوتی ہے کہ ہوا کیا، پریشان ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ کہہ دینا چاہیے کہ اچھا روٹی کے میں دودھ کے ساتھ روٹی کھا لوں گا، دہی ہے گھر میں اس کے ساتھ روٹی کھا لوں گا، بس نہیں سالن نہیں کھانا. اور آدمی سوچے کس چیز کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے، دودھ دہی تو ہم نے کھا لیا، اب آپ بتائیے کیا کھائیں، چائے کے ساتھ. چائے تو بیٹے ایسے ہی ہے، اس چائے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، جن کو یہ ہم سے پوچھو کتنی مصیبت ہوتی ہے چائے نہ بنی ہوئی، پینا ایک ہی کپ ہوتا ہے لیکن یہ عادت بن جاتی ہے آدمی کی. چائے سے بھی بہتر ہے قہوہ پیجیے، قہوہ پیجیے، وہ اس سے اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ رجل مقہا، بہت قہوہ پینے والا آدمی، اصل لفظ قہوہ ہے، قاف پہ زبر کے ساتھ، قہوہ پیجیے، اس کے ساتھ روٹی کھا لی. پٹھانوں کو دیکھا ہے کبھی موٹی موٹی روٹیاں، خمیری روٹیاں قہوے کے ساتھ پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بیٹے جو آدمی کھانے کی لذتوں کا عادی نہیں ہوتا اس کی قیمت بھی نہیں لگ سکتی. ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، بعض کھانے پہ بک جاتے ہیں، بعض خوش آمد پہ بک جاتے ہیں، بعض چند کروڑ میں بک جاتے ہیں. جو آدمی بے نیاز ہوتا ہے نا بیٹے، اللہ کا شکر ہے اس کی قیمت جنت اور اللہ کی ملاقات سے کم ہوتی ہی نہیں پھر، ٹھیک ہے؟ تو اور کس کے ساتھ کھانا روٹی کھا سکتے ہیں آپ؟ مکھن کے ساتھ. او مکھن تو بہت بڑھیا چیز ہے بھائی، اس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں. اور نیچے اتریے، اتنا اوپر چڑھ رہے ہیں. دیسی گھی، یہ مکھن کو بھی گرم کر کے، اچھا لسی کے ساتھ، اور شہد کے ساتھ، اور انڈے کے ساتھ، یہ بھی ٹھیک ہے، انڈے کے ساتھ بھی ٹھیک ہے. تو یہ نہ کہے کہ کھانا برا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ امی انڈا پکا دے، انڈا بنا دے، اس کے ساتھ کھاؤں گا، شہد ہے بس وہ لے آئیں، وہ مجھے دے دیں، میں اس کے ساتھ کھانا کھا لوں، روٹی کھا لوں. یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کیا پکا کے رکھ دیا ہے یہ چیزیں. یہ بیٹے جو کام کر رہا ہے نا اس کی توہین ہے، انہوں نے اتنی محنت کی ہے، آپ کا انتظار کیا ہے، آپ سے انہیں محبت ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہتے. اچھا، اور एक चीज होती है गंडा, गंडा किसे कहते हैं? ओ ये कौन बोला है? आप पंजाबी हैं? नहीं, अच्छा फिर सुन लिया होगा। गंडा आमतौर पे पंजाबी में, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन गंडा प्याज के साथ रोटी खा ली। लेकिन जब आप प्याज के साथ रोटी खाएंगे तो मुंह से फिर प्याज की बू आएगी ना, उसके लिए फिर जरूरी है कि आप उठें और उसके बाद दांत साफ करें, तब क्या, ताकि आपके मुंह से बू ना आए। हम पहले बता चुके हैं ना कितनी बुरी बात है। ठीक है बेटे, तो होता ऐसे है कि आदमी एक खाना खाता है, खाने के लिए वो क्या करता है? तैयारी करता है। तैयारी में क्या करता है? हाथ धोता है, फिर आकर दस्तरखान पे, कुर्सी पे, जहां भी वो बैठता है, सो बैठता है। तो हर काम के लिए तैयारी होती। खाम माल, खाना जब कच्चा हो तो उसे फारसी में खाम कहते हैं। कोई भी चीज जब कच्ची हो तो उसके लिए खाम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो शायर कहता है, मेरी जिंदगी का हासिल यह है कि मैं खाम माल था और फिर उसके बाद पुख्ता शवम, मैं पका, खाना जिसे पकता है। इंसान को हालात पका देते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छाई कभी बुराई, कभी नेकी कभी गुनाह, ये सब चीजें चलती रहती। और आखिर पर कहते हैं, तीसरी चीज जो जिंदगी का महासल था, सोख्तम, जल गया, मिट गया। बड़े अच्छे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में ये तीन चीजें आ जाती हैं कि खाम शुदम, पुख्ता शवम, सोख्तम। कच्चा था उम्र में, फिर हालात तजर्बे अल्लाह की मेहरबानियों ने और उनके इताब ने पुख्ता कर दिया और आखिर पे जल गया। जब कोई चीज जल जाती है तो फिर वो मिट्टी में मिल जाती है ना, खत्म हो जाती है ना। इसलिए बेटे अल्लाह के अच्छे बंदे वो होते हैं जो अपने आप को झुकाते हैं, जो हमेशा बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आंखें खुली और जुबान बंद, खुली आंखों से देखता रहे जमाने में क्या हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स क्या मेरी जिंदगी में आ रहे हैं। तो इसलिए जिंदगी में भी तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा भाई, एक सवाल आपसे करें और उसका जवाब आप बहुत सोच समझ के दें। जिस बच्चे को नहीं आता मत बोलना, क्योंकि जरा सी ऐसी गंदी बात है ना तो फिर आप बोलेंगे फिर तबीयत खराब होती। वॉशरूम जाते हैं? अच्छा, उसकी तैयारी कहां से शुरू होती है? समझ लीजिए आप अंदर पहुंच गए वॉशरूम, अब सबसे पहला काम क्या करना है? हंसी आ रही, चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहला काम वॉशरूम में जाके पानी चेक करना कि पानी है या नहीं। ठीक है बेटे, आप फिर हंस रहे हैं, ठीक है ना, अब आप समझ गए ना सब कुछ। ठीक है, इसकी इसकी हम तशरीह नहीं करेंगे। ठीक है बेटे, ये बातें जो हैं वो इशारे किनारे में की जाती हैं। अल्लाह ताला बुरा मानता है ऐसी चीजों को। सबसे पहले पानी चेक करना है कि पानी है या नहीं। अक्सर बच्चे, यहां भी मुझे शिकायतें मिलती रहती हैं, पानी चेक नहीं करते, पानी कभी कम होता है, फिर उसे मुसीबत पड़ जाती, मुश्किल पेश आती है ना। इसलिए हमेशा जहां कहीं भी जाएं जिंदगी में, सबसे पहला काम यह करना है, दरवाजा बंद करने से भी पहले, कि पानी चेक करो, पानी है, अब दरवाजा आप बंद कर लें, ये ठीक होगा। पानी नहीं है, आप वापस चले जाइए, पानी का बंदोबस्त कीजिए, टिश्यू पेपर का बंदोबस्त कीजिए, कुछ भी, जो कुछ भी है, लेकिन पानी। और अगर आप इससे भी बेहतर चाहें तो अपनी जेब में टिश्यू पेपर रखिए, ठीक है बेटे, ताकि वो तहारत और सफाई के काम आ जाए। ये तैयारी। तो तैयारी किसी भी काम की करना, आप पढ़ते हैं, پڑھنے کی بھی تیاری کرتے ہیں کیا؟ وضو کرتے ہیں. سب سے پہلے ذہنی تیاری ہوتی ہے, ذہن بناتا ہے آدمی کہ اٹھوں, اب پڑھوں, اب استاد کے پاس جاؤں. یہ سب سے بڑی تیاری ہوتی ہے. جب بچہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے نا, پھر وہ ہمت کر کے کام کر لیتا ہے. اگر ذہنی طور پہ ہی تیار نہ ہو تو پھر بڑی مشکل پیش آتی ہے. یہ چیزیں بیٹے جو بھی آپ سے کہتے ہیں نا لوگ, آپ سے عمر میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں یا ان کا علم زیادہ ہے یا کم ہے, ہمیشہ حکمت کی بات سیکھ لینی چاہیے, ہمیشہ اچھائی کی بات سیکھ لینی چاہیے. اچھائی کی باتیں بہت سے لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتاتے ہیں, تو آپ کا تجربہ جب ہوگا سو ہوگا. آپ فی الحال تو چپ کر کے چلیں نا, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ تجربہ کیا ہوتا ہے. جہانگیر بادشاہ تھا نا, ہم آپ کو بہت سی ان کی کہانیاں سناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے بیٹے کہ جتنا ان پڑھ طبقے نے, ایک دوسرے ہندوؤں نے نمبر دو, اور جتنا یہ بظاہر جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور یہ فارسی عربی نہیں پڑھ سکتے, اس تیسرے طبقے نے ہمارے جو پرانے حکمران تھے بدنام کرنے میں ان کے کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مغل حکمران کس درجے کے بادشاہ تھے. ان سے پہلا دور جو لودھیوں کا گزرا وہ کتنے بڑے لوگ تھے. سلطنت سعیدی ایک گزری ہے درمیان میں, ہم آپ کو لفظ بتا رہے ہیں سلطنت سعیدی, ٹھیک ہے. یہ جتنے طنز کرتے ہیں نا بر صغیر میں, مسلمان ایسے ظالم تھے, حکمران ایسے ظالم تھے, فلاں نے یہ ظلم کیا, کچھ تھوڑا بہت ہے صحیح بیٹے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سارے معصوم تھے, لیکن جتنا بدنام یہ کرتے ہیں اتنے بھی برے نہیں تھے. ان سے پوچھیں کبھی کہ سلطنت سعیدی کب رہی بر صغیر میں, سب کانٹیننٹ میں, انڈیا پاکستان سب ملا کے, انہیں پتہ ہی نہیں, انہوں نے سنا ہی نہیں ہوگا, اتنے ناواقف ہیں, اتنے جاہل ہیں. اور جب بات کریں گے تو مغل ایسے تھے, مسلمان حکمران نشہ کرتے تھے, مسلمان حکمران اتنے خراب تھے, اتنے خراب تھے. انہوں نے بیٹے آخر 400 برس کے قریب ہندوستان میں سلطنت کی ہے, ملک کو سنبھالا ہے, یہ سب چیزیں کی ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا, ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں رکھی تھیں, پھر جا کر کہیں وہ اتنی بڑی مملکت کو سنبھال پائے تھے, پھر جا کر کہیں اتنی بڑی مملکت پہ انہوں نے اپنا اثر قائم کیا. جہانگیر بادشاہ کمال کی چیز تھی. اکبر بادشاہ کا بھی یہی حال تھا, اس نے ایک دین ایجاد کر لیا تھا, لیکن جو اتنی دین میں اتنی ترمیم یہ وہ کیا, تو اس کا آخر ذہن تو تھا نا, یہ الگ بات ہے کہ شیطان کے راستے پہ چل پڑا. لیکن جب آپ بڑے ہوں گے, پرشین فارسی پڑھیں گے, اردو پڑھیں گے, کتابیں پڑھیں گے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ کسی زمانے میں وہ عزت کا نشان تھے. بغداد, خلیفۃ المسلمین, وہ خط لکھتا تھا ہندوستان کے پیسے چاہیے, اور یہ لوگ سونا بھیجتے تھے, ہیرے بھیجتے تھے تاکہ مسلمان محفوظ رہے. مراکش, انگریزوں کی اور مراکش کے جو لوگ تھے ان کی جنگ ہو رہی تھی مراکو میں, تو مراکش کی اس جنگ میں انگریز پورے طور پر مسلمانوں پر غالب آ سکتے تھے, اور گورے یورپ لڑ رہا تھا. تو اس وقت اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں بیٹھ کے مراکش کے لوگوں کی مدد کی. اتنا اثر تھا, انٹرنیشنل لیول پہ لوگ فیصلے کرتے تھے. اور اورنگزیب سے ان کے والد شاہ جہان نے بھی پوچھا کہ یہ کیا, انہوں نے کہا یہ چیزیں وہاں ہو رہی ہیں, اور اگر ہم اس وقت مراکش کے مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے تو یہ سلطنت مٹ جائے گی, مسلمان رسوا ہو جائیں گے. اس پیمانے پہ یہ لوگ سوچتے تھے, اور پھر عمل کرتے تھے. اس لیے بیٹے ان بادشاہوں میں جہاں خامیاں تھیں, خرابیاں تھیں, بشری کمزوریاں تھیں, کس میں نہیں ہوتی ہیں, ہر ایک میں ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے, مثلا آپ جہانگیر کو دیکھیں نا, تو جہانگیر اپنے اس کے جہانگیری میں اتنی تفصیل لکھتا ہے پرندوں کی, اتنے نفیس مزاج کا آدمی تھا, اتنا اچھا اس کا مزاج تھا کہ جب جانوروں کا شکار کرتا تھا نا, کہتا تھا اس کا پیٹ چاک کرو, وہ چاک کیا, پھر کہتا تھا اس کا میدا بھی کہ اس نے کھایا کیا ہے. وہ میدے میں اگر کوئی ایسی ویسی چیز نکل آتی تھی نا, کیڑا مکوڑا, کہتا تھا نہیں میں اس گوشت کو نہیں کھا سکتا. یہ اس کے مزاج کی نفاست اور نزاکت تھی, لیکن بڑا زبردست شکاری تھا. ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ میرے بابا جو تھے اکبر بادشاہ, وہ یہ کہتے تھے کہ چیتے کی اتنی ہیبت ہوتی ہے کہ اگر یہ ہرن کو پکڑ لے, صرف جا کر پکڑ لے, کہے کچھ بھی نہیں, چیر پھاڑ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, صرف اسے گرفت میں لے لے تو ہرن مر جاتا ہے. کہنے لگے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہرن مر جاتا ہے. تو جب میرا اپنا دور آیا تو پالم, یہ اس زمانے میں سارے جنگلات ہوتے تھے دلی کے قریب, ہم نے پالم دیکھا ہے, وہاں پہ ہوائی اڈا بھی تھا یا اب بھی ہے, بہرحال وہ تو بالکل اب دلی میں آ گیا. تو ہم دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ کبھی اتنا اجاڑ ہوا کرتا تھا, کبھی یہاں جنگل ہوا کرتا تھا, چیتے ہوتے تھے وہاں بہت بڑے بڑے. تو انہوں نے لکھا ہے جہانگیر نے کہ میں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے ہرن تیار کروائے, کھانا کھلایا, خوب جو ہرن کھاتے ہیں ان کی غذا دی. جب وہ بہت موٹے تازے ہو گئے تو میں انہیں لے گیا, اور مجھے پتا تھا کہ پالم میں بہت زیادہ چیتے ہیں, تو میں نے ان چیتوں کے درمیان ہرن چھوڑ دی. جب چیتوں نے حملہ کیا تو میں نے اپنے آدمیوں کو کہہ رکھا تھا کہ یہ دیکھ لو کہ چیتے ہرن کیا خون گوشت اس کو اس تک نہ پہنچے, اور صرف جو ہی وہ پکڑیں چھڑا کر لے آؤ. اتنے ماہر تھے اس کے ساتھ شکاری کہ جو ہی چیتوں نے ہرن پہ پنجہ ڈالا یا کچھ چیز, انہوں نے ہرن چیتے کو ہٹا دیا اور ہرن کو لیا. یہ کہنے کی باتیں ہیں, ورنہ بیٹے چیتا جو ہے نا وہ چھوڑتا نہیں ہے کتنی اتنی جلدی کسی چیز کو. تو کہتے ہیں میں نے ہرن دیکھے, بالکل ٹھیک تھے. میں نے کہا اب دیکھو ہوتا کیا. تو انہوں نے کہا کہ چند دنوں میں بغیر کسی بیماری کے دیکھتے ہی دیکھتے ہرن مر گئے. تھوڑا حیران ہوا کہ اکبر بادشاہ والد جو کچھ بتاتے تھے وہ ٹھیک نکلا. اکبر بڑا دلیر آدمی تھا, چیتے پالے ہوئے تھے اس نے, اور یہ غلط حرکت تھی کہ درندے پالے اور چیتوں کو وہ زیور پہناتا تھا, سونا چاندی, ان کے گلے میں ہار لٹکانا, ان کے پاؤں میں اور ان کی زنجیر. جہانگیر جو تھا نا بیٹے, اس کا بیٹا نسبتاً اس سے قدرے بہتر تھا, اس لیے کہ جہانگیر کا بڑا کارنامہ انصاف کو قائم کرنا. اتنا انصاف تھا, اتنا انصاف کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جانور اور پرندے اس کے پاس شکایت کرنے آتے تھے. آپ کو ایک گھوڑے کا قصہ سنایا تھا نا, گھوڑے نے کیا کیا تھا, گھنٹی بجا لی. ایک اور قصہ آپ کو سناتے ہیں, جہانگیر لکھتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا تھا اور ایک تیز آواز سے میری آنکھ کھل گئی, اور میں نے جب اس پہ غور کیا تو جب میں نے اس پہ غور کیا آواز پہ, تو میں تو چونکہ وہ گھومتے رہتے تھے جنگلوں میں, شکار کرتے تھے باقاعدہ, ان کی چھٹیاں, ان کے دن مقرر تھے. تو کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو مجھے لگا جیسے یہ بگلا بول رہا ہے. تھوڑی دیر میں آواز اور تیز ہو گئی, دو بگلے بول رہے تھے, ایک کی آواز آتی تھی، پھر دوسرے کی آواز آتی تھی، پھر جو آواز آئی تو اس میں بڑا درد شامل تھا. میں نے کہا ہو یہ شاید مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ بگلے کو کوئی تکلیف پہنچی. جب حکمران انصاف قائم کرتے ہیں تو بیٹے اس کا اثر جانوروں تک پر پڑتا ہے. اس لیے آپ جس کسی عہدے پہ بھی پہنچیں، جہاں بھی آپ رہیں، انسان بن کر رہو اور انصاف کرو. ٹھیک ہے بیٹے، سب سے بڑی چیز جو اللہ نے اس کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک کے لیے ضروری قرار دی ہے وہ انصاف. لِيَقُومُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، اللہ نے کہا ہم نے پیمانے ترازو یہ نازل کیے ہیں، یہ بھیجے ہیں تاکہ لوگ جانیں انصاف کو قائم کریں. ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے. آپ کا بھائی ہو، بہن ہو، والد ہو، والدہ ہو، کوئی ہو، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیشہ سچی گواہی دینا. اس سے ہمیشہ انصاف، اپنے ساتھ بھی انصاف کیجیے. آپ اس مدرسے میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے بیٹے، کھانا بھی یہی کھاتے ہیں، مدرسہ آپ کو کپڑے بھی پرووائڈ کرتا ہے، مدرسہ آپ کو مختلف چیزیں دیتا ہے، اور آپ پڑھیں نہیں تو یہ پھر انصاف ہے یا ظلم ہے؟ ظلم ہے. نہ ٹھہریے، چلے جائیے، یہاں آنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ جو مسلمان آپ کے لیے خرچ کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، وہ اسی لیے دیتے ہیں نا کہ آپ پڑھیں. اور اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں تو آپ بہت زیادتی کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں. تو آپ اس چلے جائیے، جا کر کچھ اور کر لیجئے، یہ مت کیجئے. ہمیشہ انصاف پہ قائم رہنا چاہیے، عدل بڑی چیز. حکمران جب عادل ہوتے ہیں تو اس کا اثر جانوروں تک پہ پڑتا ہے، اور حکمران جب ظالم ہوتے ہیں تو اس کا اثر بھی جانوروں پر پڑتا ہے. اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران اگر ظالم ہو تو بٹیر آپ نے دیکھا ہے، چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، دیکھا ہے نا، آپ نے فرمایا اپنے گھر میں، اپنے گھونسلے میں وہ مر جاتا ہے، حکمرانوں کے ظلم کی وجہ سے. کیونکہ حکمران جب ظلم کرتے ہیں تو پھر بارشیں نہیں ہوتی، بارشیں نہیں ہوتی، گھاس نہیں اگتا، گھاس نہیں اگتا، جانور بھوکے رہ جاتے، پھر وہ مر جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے برکتیں نازل نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف تھا نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھا کر وہ فرماتے تھے کہ میرے ذہن میں تو تھا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، میں ایک دن مسجد نبوی میں صبح کی نماز پڑھا کر جو مین روڈ ساتھ تھی مسجد کے، وہاں آ کے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا جانوروں نے آ کر میرے ہاتھ چاٹنا شروع کر دیا. تو میں سمجھ گیا کہ جانور مجھ سے انصاف مانگ رہے. تو میں نے لوگوں کو بلایا، شورا کو جمع کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ ان جانوروں کو کھانے کو نہیں مل رہا، گھاس نہیں اگ رہی، اب کیا کریں، قحط پڑ گیا. تو پھر انہوں نے قحط کو دور کرنے کے جو اسباب اور سامان تھے وہ کیے، دعا مانگی، نماز پڑھی اور پڑھائی، یہ سب چیزیں انہوں نے کی. جہانگیر بادشاہ لکھتے ہیں کہ ان کی آواز بڑھتی چلی گئی، تو میں فوراً اٹھا اور جو بھی محافظ اور انٹیلیجنس کے لوگ تھے میں نے ان سے کہا کہ جلدی پہنچو، اور یہ قریب جو ایک چشمہ ہے اس سے آواز شاید آ رہی ہے، دیکھو اگر وہ ہیں تو وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور راستے میں اگر کوئی مل جائے تو اسے بھی پکڑو، کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے انہیں تکلیف پہنچائی ہو. وہ پہلے ہی سے واقف تھے ان ساری چیزوں سے. انہوں نے جا کر دیکھا تو دو بگلے زور زور سے چیخ رہے تھے، اور انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ جی ہم نے ایک آدمی کو دیکھا ہے، وہ ان بگلوں کے بچے لے کے جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا، پھر ان کا ہم نے پکڑ لیا ہے، اور وہ دو بگلے بھی لے آئے. جہانگیر کہتا ہے میں بہت خوش ہوا، نیند تو میری خراب ہو گئی لیکن میں بہت خوش ہوا. میں نے ان سے کہا کہ تمہیں اتنا پتا نہیں ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں نا ان کے بچوں کو نہیں ستانا چاہیے، بچوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے ان دونوں بچوں کو بگلے کے جب ان کے سامنے رکھا تو وہ اتنے خوش ہوئے، وہ دو بگلے جو تھے انہوں نے اپنے سر اپنے بچوں پہ رکھ دیے، پھر اس کے بعد وہ انہیں چاٹنے لگے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے پر پھیلائے اور اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کے بھاگنے لگے. تو میں نے کہا دروازہ کھول دو اور انہیں جنگل میں جانے دو. یہ کیا چیز ہے بیٹے؟ یہ انصاف ہے. اس انصاف کے ساتھ دنیا قائم ہے، اس انصاف کے ساتھ لوگ جیتے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا کل آپ کس درجے پر پہنچ جائیں. مثلا آپ فرض کر لیجئے کل آپ عالم دین بن جاتے ہیں، انصاف کیجئے. اب یہ نہ دیکھیے کہ آپ کس فرقے اور گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ شیعہ ہو گئے، آپ سنی ہو گئے، آپ دیوبندی ہو گئے، آپ بریلوی ہو گئے، آپ اہل حدیث ہو گئے. ہمیشہ انصاف کی بات کرنی چاہیے. اللہ نے کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ 100% درست ہے، بریلوی سارے ٹھیک ہیں، دیوبندی سارے ٹھیک ہیں. نہیں بیٹے، جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے نا، ہمیں اس کے خلاف بات کرنی چاہیے، بولنا چاہیے ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ. اس لیے نہیں ہے کہ وہ چونکہ ہمارے گروہ اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس لیے ہم انصاف نہ کریں. غلط بات. آپ کو ایک اس کی مثال دیں. عراق پہ جب حملہ ہوا تو ہم اس کی ہسٹری دیکھ رہے تھے، اتنا بڑا احتجاج مسلمان ممالک میں نہیں ہوا جتنا بڑا اٹلی میں ہوا. آپ کو معلوم ہے یورپ میں، انگلینڈ، لندن میں، اٹلی میں 10-10 لاکھ آدمی جمع ہو گئے کہ امریکہ ظلم کر رہا ہے، عراق پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. 10-10 لاکھ آدمی. اور ہم جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے ساتھ تعلق اور ان چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں بیٹے، ہم 2 لاکھ آدمی نہیں جمع کر پاتے، 3 لاکھ آدمی نہیں جمع کر پاتے. اس لیے کہ ہم لوگ انصاف کے عادی نہیں، ہم نے انصاف دیکھا نہیں. ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے. اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو جہانگیر اتنا منصف مزاج، اتنا انصاف پسند آدمی تھا کہ جانور رونے لگے آ کے، اور اس نے ان کے بچوں کو اس سے ملا دیا. یہ لوگ اپنی رعایا کا، ان چیزوں کا خیال کرتے تھے. تو جہانگیر نے لکھا ہے کہ میرے والد نے جو کچھ کہا، وہ ہرن مر گئے. یہ مرنے کے قصے اس نے عجیب و غریب لکھے ہیں. یاد آیا ہاتھی کے مرنے کا لکھا ہے کہ ہاتھی اتنا بڑا جانور اور باولا کتا جو ہے اسے مار دیتا ہے. باولا کس کو کہتے ہیں؟ پاگل. اور باولا کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ہر ایک کو پتا ہے، ہمیں ایسے معنی بتائیے جو اکثر بچوں کو نہیں پتا. باولا. ہلکا. ہلکا تو پھلکا بھی ہوتا ہے. ہلکا کتا، ہلکا پھلکا. آگے باولا بالکل معصوم سادہ بچہ جب ذرا سی کوئی حماقت کی بات کر دینا تو کہتے ہیں اس باولے کو کیا ہو گیا. حماقت کے معنی میں بھی پیار اور حماقت کو جمع کرتے ہیں کہ چل باولے تو کیا جانے، باولا ہو گیا یعنی پاگل ہو گیا. یہ الفاظ ایسے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو کتا پاگل ہو جاتا ہے نا، یہ ہاتھی کو مار دیتا ہے. جہانگیر نے لکھا ایک جگہ بڑی دلچسپ چیز لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہاتھی اور ہتھنی مجھے بہت اچھی لگتے تھے اور ان کے لیے خاص بندوبست میں نے کیا ہوا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ ہتھنی چیخی تو مجھ تک آواز پہنچی. میں بڑا بے قرار ہوا کہ ہتھنی کیوں چیخ رہی ہے. تو جب تحقیق کروائی تو معلوم ہوا، نوکر دوڑے اور کہ ایک پاگل کتا وہ کہیں سے آ گیا. اس وقت بڑے بڑے جنگلات کے ٹکڑے لے کے جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے. یہ افریقہ میں اب بھی ہے، جانور آزاد ہوتے ہیں جنگل میں، آپ اپنی گاڑی پہ چلے جائیں، شیر آ کے آپ کی گاڑی پہ بیٹھ گیا ہے. افریقہ کے جنگلات میں آپ چلے جائیں، سانپ پھر رہے ہیں، وہاں چیتے پھر رہے ہیں، چیتا کوئی آ کے آپ کی گاڑی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اور وہ آ کے کوئی جانور اور آپ کی گاڑی کے شیشے وہ ٹچ کرنے لگا ہے، چھونے لگا. یہ سارے مناظر دیکھنے میں آتے. تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ جنگل کے اس حصے میں پاگل کتا آ گیا، اور اس نے آ کر ہتھنی کے پاؤں پہ کاٹا ہے، تو اس سے بے قرار ہوئی اور چیخنے لگی. تو میں نے کہا اب کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کتا تو بھاگ گیا جھاڑیوں میں، اور ہتھنی کے لیے ہم نے بندوبست کر لیا ہے، دوائیاں لگا رہے. کہتے 7 دن گزرے، اور 7 دن کے بعد ہتھنی جو تھی وہ بہت بے قرار ہوئی، اور سارے علاج کر لیے، کچھ پتہ نہیں چلا، اور گری اور تڑپی اور مر گئی. جہانگیر کو ہاتھیوں سے بہت پیار تھا. ایک جانور، ایک اور جہانگیر نے لکھا ہے، معلوم نہیں اب اس جانور کا، کبھی فرصت ہوتی تو ہم اس کی تحقیق کرتے، وہ پانی نہیں پیتا. ان کا پانی اس کے لیے زہر ہے. گوشت اس کا بہت لذیذ ہوتا ہے، جنگل میں ہوتا ہے، پرندہ ہے، اور پانی نہیں پی سکتا، اور پانی کے بغیر زندگی گزرتی ہے. دیکھو اللہ نے کیسی ایک مخلوق پیدا کی ہے جو پانی نہیں پیتی، پانی اس کے لیے زہر ہے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم سمندر میں اگر وہ پانی میں، دریا میں ڈوب جائیں تو ہمارے لیے موت ہے، اور مچھلی کے لیے خشکی موت ہے. یہ دیکھا آپ نے کبھی؟ سوچا ہے؟ یہ اللہ کے ہونے کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک سمندر میں مخلوق پیدا کی ہے، ایک مخلوق خدا نے زمین پہ پیدا کی ہے. عجیب و غریب طرح کی مخلوق ہے. جہانگیر کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کے جنازے سے فارغ نہیں ہوا تھا ہتھنی کے، اور وہ ابھی ماتم ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا. آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں ماتم اور جنازے سے فارغ نہیں ہوا. ایک ماتم اور جنازہ وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، کہ مر گیا، جنازہ پڑھ لیا، اس کا ماتم کیا، سو گئے، یہ وہ چیزیں. ایک محاورہ ہوتا ہے، محاورے میں کوئی غم، تکلیف، بوجھ، اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مثلاً اب تمہارا کیا سیاپا کروں، کیا ماتم کروں تمہارا. سیاپا کوئی چیز شدید مشکل تکلیف کا باعث بن جائے تو اس پہ رونا دھونا، اور جنازہ، ہم تو اس کا جنازہ پڑھائے، مطلب اس سے تعلق منقطع کر لیا. اس کے لیے اردو میں بہت لفظ ہیں بھائی، اتنے الفاظ ہم سوچتے ہیں، محبت کے لیے بھی اتنے ہوں گے. خاص طور پہ جب تعلقات توڑتے ہیں نا، نہیں توڑنے چاہیے، نہیں توڑنے چاہیے بیٹے. جہاں تک ہو سکے تعلق کو نبھانا چاہیے، اس لیے کہ خیر تعلق چاہتی ہے، خیر نیکی تعلق چاہتی ہے، اور شرارت وہ کشش کی تکمیل چاہتی ہے. بس مشکل ہے نا، کشش کی تکمیل، شر جو ہوتا ہے نا اس میں اپنی غرض کی تکمیل ہوتی ہے، بس غرض پوری ہوئی اور تو کون اور میں کون. جیسے بندر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بندر جو ہوتا ہے بہت بے مروت ہوتا ہے. بندر پہ کوئی محاورہ آپ کو یاد ہے؟ جی کہیے. بندر کے ہاتھ میں اس طرح، تو آپ کو یاد ہے تو آپ بتاتے کیوں نہیں. سب سے زیادہ شارپ چیز جو کاٹتی ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ تیز دھار. نہیں، سب سے زیادہ چھری کی دھار بھی کم ہوتی ہے، بلیڈ کی دھار، استرے کی دھار بہت شدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی دھار، تلوار کی دھار بہت شارپ ہوتی ہے. آپ بیٹے کبھی غور کریں کتنے لوگ ہیں، ہزاروں اور لاکھوں، جو گردن پہ جن کی یہ بال اتارنے کے لیے اس طرح کا استعمال ہوتا ہے. حجام اس طرح تیز کر کے یہاں رکھتا ہے اور یہاں سے بال اتار دیتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. اور سب سے زیادہ نازک مقام بھی یہی ہے کہ یہاں اگر کوئی اس طرح پھیر دے تو بس پھر ہو گیا، ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، کہیں اور ٹک لگ، اتنا نہیں ہوتا جتنا یہاں کا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ، ہزاروں نہیں لاکھوں، حجام کو اجازت دیتے ہیں کہ تم اس طرح پھیر لو. تو حجام کے ساتھ اس آدمی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کس بھروسے پہ ہوتا ہے؟ دونوں کو ایک دوسرے پر کہیے کہیے بھروسہ ہوتا ہے. بہت خوب بہت خوب. یہ لفظ کس بچے نے بولا ہے؟ ارے نہیں، آپ نے کب بولا ہے؟ آپ نے کہا ہیں؟ اچھا یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یہ تعلق ہے بیٹے، اعتبار ہے، بھروسہ ہے. ایسا بھروسہ ہونا چاہیے آپ میں، یعنی کوئی بھی آپ پہ بھروسہ کر سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ تعلق جوڑ سکتا ہے، کوئی بھی آپ پہ اعتماد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ پہ لوگ بھروسہ کریں، اعتماد کریں، آپ کا توثق قائم ہو، آپ واثق ہوں، پر اعتماد ایسے آدمی کہ جس پہ دوسرے اعتبار کر سکیں گے. یہ ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، یہ مشکل وقت آنے پہ چھوڑ نہیں دے گا. یہ تعلق ہے. تو اس لیے شر، گناہ، اس میں تعلق نہیں ہوتا، یہ اصل اس کی کاٹ دینا. اپنا کام پورا ہوا، چلو چھٹی. اور خیر میں تعلق ہوتا ہے، خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے، خیر میں ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنا ہوتا ہے. تو جہانگیر بادشاہ نے کہا، میں ابھی اس کے ماتم سے فارغ ہوا، سیاپا میرے سر پڑ گیا اور میں ابھی اس کا جنازہ نہیں بھگتا پایا تھا. یہ سب محاورے ہیں. تو کیا ہوا؟ ہاتھی چیخنے لگا. اب میں نے پھر پوچھا بھی ہاتھی کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہاتھی جو تھا وہ اس کو اسی کتے نے آنکھ کے کاٹ لیا ہے. لیکن اس مرتبہ یہ ہوا کہ ہاتھی جب بہت زیادہ غصے میں آیا تو اس نے اپنے ہی پاؤں پہ پاؤں رکھا، کتا کاٹ رہا تھا، اوپر سے دوسرا پاؤں جو اس کا پڑا تو کتا مر گیا. تو میں دیکھتا رہا، میں نے کہا دیکھو اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جن مراحل سے ہتھنی گزری تھی انہی مراحل سے ہاتھی گزرا، اور پھر ساتویں دن آخر وہ بھی مر گیا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس پہ سوچتا رہا کہ ہاتھی جتنا بڑا جانور ایک پاگل کتے کے ہاتھوں مر جاتا ہے. ہم لکھتے تو اس کے ساتھ یہ بھی لکھتے کہ ایک مچھر سے نمرود بھی مر جاتا ہے. ایسی ہوا نا. ہاں، اور پانی اللہ کی قدرت اور طاقت ہے، اس پانی سے فرعون بھی مر گیا تھا. اور چھوٹے چھوٹے کنکر ہاتھیوں کے سروں پہ آ کے پڑے، اور انسانوں کے، اور انسان اور ہاتھی سب مر گئے. یہ کہاں ہوا تھا؟ خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں. تو اس لیے بیٹے، اللہ جب اپنے لشکر استعمال کرتا ہے نا، تو بڑے بڑے مغرور آدمیوں کو، بڑے بڑے مغرور جانوروں کو خدا ایسے ایک ادنا سی چیز سے، چھوٹی سی چیز سے نپٹا دیتا ہے، فارغ کر دیتا ہے. ہمیشہ اللہ پہ نظر رکھنی چاہیے، ڈرنا چاہیے خدا سے کہ ہم جو اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی نہ ہو جائے. تو ہتھنی کے ساتھ ایسے ہو گیا، ہاتھی کے ساتھ ایسے ہو گیا. ایک نئی چیز جہانگیر بادشاہ نے کی، کہتے تھے کہ ہاتھی ہمیشہ سونڈ میں پانی بھر کے اپنے اوپر پھینکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ ہیں، عرفان صاحب نے دکھایا ہوگا شاید کسی مووی میں، ہے نا، ہم نے تو بھی پہلی مرتبہ ان کے ہاں پڑھا. کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ سردیوں میں اگر پانی گرم کر کے تجربہ کیا جائے کہ ہاتھی گرم پانی اپنے جسم پہ پھینکے تو کیا ہوتا ہے. یہ کہیں ہے دکھایا ہے؟ نہیں. یہ ہم نے پہلی مرتبہ انہی کے ہاں پڑھا. ممکن ہے دنیا میں اور بھی کہیں کسی جگہ ہو اگر ہم نے پہلی مرتبہ ہی پڑھا. تو کہنے کہ گرم پانی، ایک دماغ تھا نا سوچنے والا، کہتے ہیں میں نے کبھی آئندہ سے گرم پانی ہاتھیوں کے لیے استعمال ہوگا. تو اگلے دن گرم پانی، ہاتھی اتنے خوش ہوئے جب گرم پانی انہوں نے جسم پہ پھینکا اپنے، تو بہت خوش، تو میں دیکھتا رہا اور خوشی سے پھر وہ بیٹھ گئے، انہوں نے اپنا کھانا کھایا، سب چیزیں کی. تو میں سمجھ گیا کہ ہاتھیوں پہ اگر سردیوں میں گرم پانی پھینکا جائے یا بندوبست ہو تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں اگلے ہی دن پھر میں نے ٹھنڈا پانی رکھ دیا. میں نے کہا اب دیکھوں تو ہاتھیوں نے ایک مرتبہ سونڈ اس میں ڈبوئی اور ٹھنڈا پانی تھا فوراً نکال لی. تو ایسے جیسے افسردہ ہو گئے ہوں، ایسے جیسے وہ برا منایا ہو کہ آج ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے، گرم پانی نہیں کیا. تو کہتے ہیں پھر میں نے گرم پانی منگوایا اور ہاتھی نہائے اور بہت خوش تھے کہ سردیوں میں گرم پانی اور گرمیوں میں ٹھنڈا پانی. ہو گئی بھی کہانی. اب آپ اس پہ سوچئے کہ ہر کام کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور واش روم میں جب جائیں تو سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ پانی چیک کرنا ہے. آئندہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ.